بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 اگست 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. ناظم دعوت و تربیت تنظیم اسلامی محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں روزہ اور دعا کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی نے جو عبادات ہم پر لازم کی ہیں، نماز، روزہ، زکات اور حج، ان میں سے باقی عبادات کے لیے تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر احکام آئے ہیں. نماز کا ذکر جو ہے کوئی قرآن مجید میں بے انتہا جگہوں پر ہے، کبھی کہیں اس کی کوئی کیفیت بیان کی گئی ہے، کہیں کوئی. زکوٰۃ کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس کا حکم ہے اور اس کے مسائل بھی ہیں. اسی طرح حج کا ذکر بھی مختلف صورتوں میں ہے، لیکن روزے کی وہ عبادت ہے کہ جس کا ذکر ایک ہی جگہ ہے اور کل 6 آیات ہیں، جن میں روزے کے سارے احکام بھی بیان کر دیے گئے، اس کی حکمت بھی، اور جو روزے کا حاصل ہے وہ. 2 آیات ان آیات میں ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھتے ہوئے بعض دفعہ انسان کو گمان ہوتا ہے کہ ان کا اس سے کیا تعلق ہے روزے کی بندگی سے. ایک آیت وہ ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور دوسری اس رکوع کی آخری آیت ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. یہ دونوں آیات جو ہیں پڑھتے ہوئے انسان کو گمان گزرتا ہے کہ ان کا روزے سے کیا تعلق ہے، حالانکہ بغرض غایت اگر دیکھا جائے تو یہی اصل میں روزے کا خاص ہے. اللہ تعالی نے روزے رمضان کے فرض کیے ہیں، اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، تو ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، دونوں چیزوں کو، کہ انسان دن کے وقت روزے رکھے اور رات کو قرآن مجید سے اپنی روح کی سیرابی کریں. روزے رکھنے میں آپ کو معلوم ہے کہ اسے پابندیاں اختیار کرنی پڑیں گی اور اس عادی ہو جائے گا اللہ کے احکام کی پابندی کا، جس کے نتیجے میں کم از کم اس چیز سے تو باز آ جائے گا کہ نہیں، جس مولا کے لیے میں نے، جس مالک کے لیے میں نے حلال چھوڑ رکھا ہے، کم از کم اس کے حرام سے باز آ جاؤں. تو یہی چیز ہے جو اصل میں آخری آیت میں جو ہے رکھی گئی ہے ٹیسٹ کے لیے، کہ واقعی تم نے اپنی اس جسمانی، جو تمہارا جسم ہے یہ مادی جسم، اس پر باقی قابو پا لیا ہے، اسے اللہ کا فرما بردار اور اللہ کے حکم ماننے والا بنا لیا ہے، کہ تم نے اگر تمہاری زندگی میں کہیں کوئی حرام کا معاملہ تھا تو اسے چھوڑ دیا، اس سے باز آ جائے. یہی اصل میں ٹیسٹ ہے روزے کا. کیوں؟ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزے کا اصل حاصل تقویٰ، اور تقوی کا یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی جائے. متقی اسے ہی کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اور نافرمانی میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حرام کھانے سے بچنا، کیونکہ یہ چیز ہے جو انسان کو جو ہے اس دنیا میں مال کی محبت جو ہے وہ بڑی محبوب ہو جاتی ہے، اور وہ کمائی میں اور کھانے پینے میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا کہ جن سے اللہ نے روکا ہے. تو اللہ نے یہ روزے رکھ کر انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ تاکہ اسے یاد رہے میرا کوئی مالک ہے، میں اس مالک کا پابند ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں. اور روزی سے یہی کچھ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج گرمیاں کے دن ہیں، اگر کسی نے دہاڑی بھی لگائی ہو، کام بھی کیا ہو، تو کتنی بھوک لگتی ہے، کتنا اسے پیاس ستاتی ہے، اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے اکیلا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور ادھر شربت بھی پڑا ہوا ہے فریج کے اندر، پیتا کیوں نہیں؟ نہیں، اس وقت یاد آتی ہے میں کسی کا پابند ہوں، میرا کوئی مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور اس کے حکم کے تحت میں نے اپنے آپ کو پابند کیا. یہی اصل میں نفس کی خواہشات پر قابو پانے کا نام روزہ. اور اس کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہ آخری آیت میں رکھ لیا گیا کہ دیکھو واقعی یہ روزے کا تمہیں حاصل ہوا ہے. کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیا تم نے حرام خوری چھوڑ دیا، لوگوں کے باطل طریقے سے مال کھانے چھوڑ دیا، اور اسے حکام تک رسائی کا ذریعہ بنانا چھوڑ دیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہی ڈالیاں لی جائی جاتی ہیں لوگوں کو حکام پر، جو ہے پیسے ہی کے ذریعے جو ہے ان کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، تاکہ اپنے لیے کوئی کانٹیکٹ حاصل کیا جائے، ان سے کوئی مفاد حاصل کیا جائے. تو کیا کام یہ سن دیا تم نے چھوڑ دیا؟ اور جو تم جانتے ہو یہ سارے کام جو ہیں حرام ہیں، سارے کام ناجائز ہیں، یہ تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے کہ یہ برے کام ہیں جو تم حاصل کر. دوسری چیز ہے رات کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا. کیوں؟ وہ روح کی غذا ہے. اور اگر رات کو واقعی تم اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ کر سن رہے ہو، اور اللہ کا شکر ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں وہ بندوبست ہے کہ اسے سمجھ کر سننے کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ روح زندہ ہوتی ہے، اس کے میں زندگی آتی ہے، اس میں پھر آپ کو معلوم ہے کل شے یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور روح کا اصل کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا. اس کا تعلق اللہ سے ہے. اس میں اگر زندگی آتی ہے، اس میں قوت آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف بڑھتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتی ہے، اس کی لقاء کا اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے. اور جب اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے میرا مالک کہاں ہے، میں کیسے اس سے اپنا تعلق قائم کروں، کیسے اس سے ہم کلامی کروں. یہ ہے جو اگر روح کو غذا ملی ہے، اس میں زندگی پیدا ہوئی ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو انہی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندوں کے اندر جو ہے یہ جستجو پیدا ہو کہ میرا مالک کہاں ہے، میں کیسے اس سے اپنا تعلق قائم کروں، کیسے اس سے مناجات کروں، تو انہیں فرما دیجئے میں تو پاس ہی ہوں، یہ تو تم پر پردے آئے ہوئے تھے، تم اس سے دور ہوئے ہوئے تھے، اگر میرے کلام سے تمہیں غذا ملی ہے، تمہارے اندر زندگی پیدا ہوئی ہے، تو میں تو پاس ہی ہوں، اور میرا تو معاملہ یہ ہے، اجیب و دعوت دائے زادان، میں تو جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہی نہیں ہوں، اس کی پکار قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، اگر واقعی اس کے اندر یہ لقاء اللہ پیدا ہو گئی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے باوسوق کہتے ہیں کہ دیکھو میں تو قریب ہوں، عجیب و دعوت الدا، میں تو ہر پکارنے والے کی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دان، جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی مجھ سے مانگتا ہے. ہاں اس کے لیے شرطیں دو، وہ اگر تم نے پوری کر دی ہیں تو پھر مجھ سے کوئی دوری ہے ہی نہیں، جو بھی دعا کرو گے میں قبول کرنے والا ہوں. وہ کیا ہے؟ فل یستجیبوا لی، پکارنے والے کو چاہیے کہ میرا بھی حکم مانے، میری جو پکار ہے اسے بھی سنے، اسے بھی مانے. بل یو منو بھی، اور اس کا مجھ پر یقین بھی ہو کہ میں واقعی عطا کرنے والا ہوں، اور واقعی میرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، اور میرے ہاتھ میں ہی ساری چیزیں ہیں. یہ دو چیزیں اگر اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہی چیزیں قرآن مجید پیدا کرتا ہے. قرآن مجید کا اصل حاصل یہی ہے، وہ تو بار بار اسی چیز کی تلقین کرتا ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، تمہارا محافظ بھی وہی. یہ چیز اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے تو پھر دیکھو میں تو قریب ہوں، اور میں تو تمہاری ساری دعائیں قبول کرنے والا ہوں. یہی چیز ہے جسے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بشارت دی ہے. سورہ زمر میں فرمایا گیا ہے، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جن سے اپنے اوپر زیادتی ہو گئی تھی، وہ مجھ سے دور ہو گئے تھے، دنیا پیاری ہو گئی تھی، انہوں نے اس لیے میری نافرمانی کی، مجھ پر جو ہے انہیں جو ہے میرے ساتھ تعلق نہیں رہا، اور انہوں نے اسراف کیا اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. یہ اس سے بڑی بہت بشارت کیا ہوگی اللہ کی طرف سے؟ مگر نا آپ کو معلوم ہے کسی کو گناہ کیا ہو، کسی نے نقصان کیا ہو تو معافی بھی ملتی ہے، تو لیکن سزا دے کر. لیکن اللہ کی طرف سے یہ کتنی بڑی نوید ہے کہ میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں. عجیب لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. یہ تو کوتاہی تمہاری طرف سے ہے، دوری تمہاری طرف سے ہے، اس کی طرف سے نہیں ہے. اور اگر اب واقعی تمہیں احساس ہو گیا ہے، اس کے در پہ آگے ہو، تو دیکھو کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ کوئی گناہ ایسا ہے جو میں معاف نہیں کروں گا. نہیں، میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں. اور وہ آپ کو معلوم ہے نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لوگو اللہ کا معاملہ تو یہ ہے بخشنے والا اور تمہاری دعائیں سننے والا، کہ اگر سارے انسان ایسے ہو جائیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو نہ، گناہ ہو ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو ہٹا کر ان کو لائے کہ جن سے گناہ ہو، اور پھر رب سے معافی مانگیں، اس سے بخشش مانگیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اس کی بخشش کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن فرق تمہارے اندر ہی ہے، اصل کوتاہی تمہاری ہے. وہ اگر تم نے پوری کر لی ہے، وہ کیا ہے؟ وانیبو الی ربکم، اگر تم آگے ہو اپنے رب کی طرف، تم نے انابت کر لی ہے، واسلمو، اور واقعی تم نے اللہ تعالیٰ کی دعا پر لبیک کہہ دی ہے، اس کی فرما برداری قبول کر لی. کیوں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے دو شرطیں جو اللہ نے لگائی ہیں وہ یہی ہیں، فل یستجیبوا لی، انہیں بھی میرے احکام ماننے چاہیے، میرا کہا ماننا چاہیے. تو اگر تم آگے ہو اس کے در پہ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے آگے گرا دیا ہے، اس کی اطاعت قبول کر لی ہے، تم نے اس کی فرما برداری جو ہے وہ قبول کر لی ہے. تو دیکھو میں یہی دو شرطیں ہیں جو اگر تم نے قبول کر لی ہیں، پشیمانی ہوئی ہے، مجھ سے دوری کی اور میرے در پہ آگے ہو، اور تم نے جو ہے میری فرما برداری کا عہد کر لیا ہے، تو میں سارے گناہ والے جو ہے معاف کرنے والا ہوں. لیکن یہ موقع اس وقت ہے جو موت آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر، کیوں مدد ختم ہو جائے گی، اس وقت مانگو گے تو پھر میں بخشنے والا نہیں. اس کے اندر اندر آ گئے ہو تو کبھی بھی میری رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ جو ہے وہ معاف کرنے والا. ہاں اب کرنا کیا ہے تمہیں؟ وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اب سے تہیا کر لو، بہترین طریقے پر پیروی کرنی ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ضابطہ حیات معین کیا، جو اپنی کتاب نازل کی ہے، اپنا کلام نازل کیا ہے، بہترین طریقے سے اس کی اتباع کرنی شروع کر دو، اس کی پیروی کرنی شروع کر دو. من قبل ان یاتکم العذاب بغتتم وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے پہلے کہ وہ موت کا وقت جو ہے وہ آ جائے، اور وہ موت جو ہے اس وقت تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے وقت جو ہے ختم ہو گیا. اس لیے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے کی اس ہدایت پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے. یہ ہے جسے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی نوید رکھی، اور اس حدیث قدسی میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے، روزے کا اور رات کے نوافل کا. کیوں؟ روزہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا، اور نوافل جو ہیں رات کے تہجد کی نماز یا رات کی تراویح، وہ نفلی نماز ہے. اور یہ دو چیزیں ہیں جن کے نسبت و تناسب میرا ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آزا لی ولیاً فقد آزنت بالحرب، جو میرے کسی دوست سے جو ہے جنگ کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی جو ہے اقدام کرتا ہے، تو اس نے تو گویا مجھے چیلنج کر دیا ہے جنگ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں جو فرمایا گیا ہے. فرمایا وما تقرب علی عبدی بشین احب علی مما افرضت علی، اور میرا تقرب حاصل کرنے کا بندے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان فرائض کی پابندی کرے جو میں نے اس کے لیے فرض کر دی. مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ جو بھی تم پر فرائض عائد کی ہیں ان کو ادا کرو، اور ان میں سے آپ کو معلوم ہے روزہ رکھنا رمضان کا اللہ نے فرض کیا ہے. تو اگر تم نے یہ اختیار کر لیا ہے، اللہ کے فرائض پر پابندی تم نے کر لی ہے، تو پھر یہ سب سے بڑی مجھے محبوب چیز جو ہے اعمال میں سے وہ فرائض کی ادائیگی. پھر فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر فرائض ادا کرنے کے بعد میرا بندہ میری طرف بڑھتا ہے اور آگے نفل ادا کرنے سے، نفلی نماز سے، حتی احببتو، یہاں تک کہ میں پھر اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا. یہ ہے فرائض، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اسے ادا کرے، لیکن اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ پھر اس پہ نوافل ہیں کہ اور آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادات کے اندر نوافل بھی ادا کرو. اور روزے کی عبادت، رمضان کی عبادت میں وہ رات کی نماز ہے جو ہمارے لیے نفلی نماز، تو جب اس کا اہتمام کرتے ہو کنت سماہ الذی یسمع بہ، تو پھر میں تو اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ الذی التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کہ دن کے روزے رکھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نفلی نماز میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں، اسے اپنی روح کی غذا بنائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا جو ہے ذریعہ ہے، اور جب وہ مقرب بنتا ہے تو وہ اس کی ہر دعا سنتا ہی نہیں، قبول کر. یہی وجہ ہے کہ جو ہم پر طاری ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اس طور پر بھی ہمیں رہنمائی دی گئی ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. دیکھو یہ بھی آیت آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں خطبے میں. عام طور پر جو ہے ہمارے قاری صاحب تو جب خطبہ دیتے ہیں تو یہی آیت پڑھتے ہیں اس میں. دیکھو تمہارا رب فرماتا ہے ادعونی, مجھ سے دعا کیا کرو, مجھے پکارا کرو, مجھ ہی سے مانگا کرو, استجب لکم, میں تمہاری ساری دعائیں قبول کرنے والا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور وہ جو تکبر کرتا ہے میری بندگی سے, میری عبادت سے, اور عبادت میں نماز ہے اس کے اندر شامل ہے, عبادت میں نماز بھی, روزہ, اور نماز کا کے لیے ہے, اللہ کو پکارنے کے لیے, اللہ سے مدد مانگنے کے لیے, اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے. تو جو تکبر کرتا ہے کہ میرے فرائض بھی ادا نہیں کرتا, میرے آگے جھکتا بھی نہیں ہے, سجد خلون جہنم داخلین, تو اسے تو میں جہنم میں داخل کروں گا ذلیل. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا, تکبر سے بچنا, یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کا اصل نسخہ. کیوں؟ یہ تکبر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں. فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر. اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی کو یہ فکر پڑ گئی کہ شاید اچھے کپڑے پہننے, اچھا جوتا پہننا کوئی تکبر کا معاملہ ہے. تو انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول, ایک آدمی چاہتا ہے میرا جوتا نیا ہو, میرے کپڑے اچھے ہوں, تو کیا یہ اچھے کپڑے پہننے, نیا جوتا پہننا جو ہے تکبر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہرگز نہیں, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر پوچھا گیا تکبر کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہر شخص کو اپنے اندر ہر وقت ٹٹولتے رہنا چاہیے, اپنے سینے کو اس سے بچانا چاہیے. آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق, حق تم پر واضح ہو جائے پھر تمہیں اسے درکار دو, اسے نہ قبول کرو, اس کو جو ہے پیچھے کر دو, یہ تکبر. اور دیکھیے اگر قرآن مجید سنیں گے آپ رات کو, اس میں جو احکام آئیں گے تو وہ تو واضح کر دیتے ہیں کہ بندہ مومن کے فرائض کیا ہیں, اسے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. یہی چیز تو ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے جس سے ہمارے سامنے آتی ہے. تو جو بھی چیز سامنے آئے اسے قبول کرو, اس کے مطابق اپنی زندگی ڈال دو, پھر کوئی ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ نہیں ہو کہ اس میں تقسیم کرو کہ کوئی کروں کوئی نہ کروں, نہیں, اسے اختیار کر لو. جو بھی حق تمہارے سامنے آیا ہے اسے قبول کرو, اسے جو ہے اس سے منہ نہ پھیرو. اور یہی چیز ہے جو اصل میں لے بیٹھتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض سامنے آتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کو رب مانا ہے تو اس کا فرض تو یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو, حرام خوری چھوڑ دو, اس کے سارے احکام مانو. لیکن یہ اندر والا بڑا بن بیٹھتا ہے, یہ نیچے جھکنے پر نہیں آتا, یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول نہیں کرتا. تو تکبر اس کا نام کہ بطر الحق, حق واضح ہو گیا ہے, دل گواہی دے رہا ہے حق یہی ہے, یہی مجھ پر فرائض عائد ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ماننے سے یہی فرائض ہوتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اس کو قبول کرنے سے. لیکن پھر بھی اگر جھکتا نہیں ہے, اللہ کی فرما برداری قبول نہیں کرتا, اس کی اطاعت قبول نہیں کرتا, اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا, تکبر اس کا رہا. اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے, اور اللہ کے احکام جو بھی سامنے آئے اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. دوسرا ہے وہ غمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے, کسی کو کسی کنبے میں, کسی کو کسی میں, کسی کو کسی میں. تو اپنے کنبے کو سمجھ بیٹھنا کہ میرا کنبہ بہت اعلیٰ ہے اور باقی کے کنبے جو ہیں وہ گھٹیا ہیں اور میں سب سے بڑھیا ہوں, یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. کیوں؟ اس میں تمہارا اپنا اختیار ہی کوئی نہیں ہے, یہ اللہ نے جہاں جی چاہے پیدا کیا ہے, تو اس پہ کائے کو گرا کرتے ہو, کائے کو تم جو ہے اس پہ اتراتے ہو, اس میں تو تمہارا کوئی دخل ہی نہیں. اور اللہ نے ایک ہی جوڑے سے سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے والا بھی ایک, اس لیے پیدائشی طور پر کہیں پیدا ہونے میں, کسی رنگت میں, کسی زبان میں, کسی پیشے میں, کسی کو کوئی برتری نہیں ہے دوسرے پر کہ اسے برتر ہے اور دوسرا گھٹ گیا, یہ بھی تکبر کی نشانی. تو یہ ہے وہ چیز کہ جسے اگر آدمی بن جائے تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے. جو بھی اسے دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. نانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ہی واضح فرما دیا. آپ نے ایک دفعہ فرمایا, حضرت زبیر بن نظیر جو ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مال اللہ مسلم ید اللہ بدعوت, جو بھی بندہ مسلم زمین پر موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے, الا آتاہ اللہ, تو اس کو لازمن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر. ہاں بندہ مسلم ہو اللہ کا فرما بردار ہو تو اس کی کوئی دعا بھی رائے گا نہیں جاتی, ہر دعا اللہ قبول کر. لیکن بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ مانگا ہے اللہ نے دیا ہی نہیں, میں تو دنیا سے دولت مانگی ہے, میں نے کوئی عہدہ مانگا ہے, میں نے کوئی چیز مانگی ہے اور میں اس کا مسلم بھی اللہ دے نہیں رہا. تو یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ آپ کا علم بڑا محدود ہے. بعض دفعہ آپ وہ چیز اللہ سے مانگتے ہیں, اگر اللہ دے دے تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں وہ چیز نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہوتے ہو, کیونکہ اللہ کے علم میں ہے یہ دے دی تو یہ تو بہک جائے گا, یہ تو جاتا رہے گا. اور یہ ہے, پہلے مال و دولت نہیں تھا, دولت نہیں تھی, آتا تھا نماز بھی پڑھتا تھا, ہر وقت جو ہے مسجد میں ہوتا تھا. اللہ نے پیسے دیے, گھر کیبل لگوا لی ہے, ٹی وی آ گیا ہے, اب تو ہر وقت پروگرام آتے ہیں اس میں, او فلاں جو ہے بھائی وہ تو پروگرام چھوڑنے والا نہیں ہے, اور پھر وہ نمازیں بھی جاتی رہتی ہیں, باجماعت جو ہے اس کی نوبت نہیں آتی اور اسی میں رہ جاتا. یہ جو اس نے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگی تھی اس کے حق میں بہتر نہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اسے میں نے کچھ عطا کیا تو یہ تو اس سے جو ہے پیچھے چلا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ دعا جو آپ اس سے کر رہے ہیں وہ مانتا نہیں, لیکن آپ کی دعا رائے گا نہیں گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی کوئی تم پر آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے. دعا رائے گا نہیں جاتی, دعا اللہ ہر صورت میں قبول کرتا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے وہی دے دیتا ہے اگر اس کے حق میں بہتر ہو. او صرفان ہو میں نے سوئے مثلوہا, یا پھر اللہ تعالیٰ اس پہ جو کوئی سختی آنے والی ہے اتنی وہ دور کر دیتا ہے, دعا لازمن قبول ہوتی. معلوم جدو بل اس میں او قطعت رحمن, ہاں وہ دعا ایسی نہ ہو جو گناہ پر مشتمل ہو, یا ایسی نہ ہو کہ قطع رحمی والی ہو, کسی کا حق مارنے والی نہ ہو کہ کسی کا حق مارنے والی دعا ہو کہ اس کا اللہ اس کا حصہ بھی مجھے دے دے اور دوسرا بھی مجھے دے دے, یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے. اور دوسری جگہ پہ فرمایا گیا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ اگر اسے نہیں عطا کرتا, اس کی کوئی مصیبت دور نہیں کرتا, تو اس دعا کو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیتے. دعا لازمن قبول ہوتی ہے. اور قیامت کے دن جب بندہ مومن دیکھے گا اپنی دعاؤں کا اجر, جو یہاں قبول نہیں ہوئی تھی ان کا اجر آخرت میں دیکھے گا, تو بڑی حسرت سے کہے گا, اے اللہ دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوتی, سب کا اجر یہیں پاتا. کیوں؟ اس دن جو کیفیت ہوگی اس میں تو وہ چیز ہوگی جو انسان چاہے گا کہ اس دنیا میں اسے ہر کچھ ہر چیز ملے. تو جان لیجیے کوئی دعا بھی رائے گا نہیں جاتی, اللہ تعالیٰ اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں, اور قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر داد بنتے. اس پر ایک صحابی کہنے لگے, اہل کے اصول پھر تو ہمیں بڑی دعائیں کرنی چاہیے, جب ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان اللہ اکثر, اللہ کے پاس بھی بہت ہے دینے کے لیے, تمہارے مانگنے سے وہ کبھی جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو زیادہ ہی مانگنا شروع کر دیا ہے تو اسے نہ دوں. نہیں, اللہ کے پاس کے بھی خزانے جو ہیں وہ بے انتہا ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی, کہ وہ اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ذاتی کہ اسے روکلا رکھ لے کے ختم نہ ہو جائے گے, تو اس کے خزانے جو ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی دعا کے عوض میں جو بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے, اگر وہ بندہ مسلم ہے تو لازمن عطا کر. تو یہ چیز ہے جو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں کم از کم جو ہماری یہ کیفیت بنے کہ ہم واقعی اللہ کے فرما بردار ہوں, حرام خوری چھوڑی ہو, اللہ کی اطاعت قبول کی ہو, روزے بھی رکھے ہوں, اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا. پھر آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ دیکھو یہ دوری تمہاری طرف سے ہے کہ تم اللہ سے دور ہو، اللہ تو تمہارے شارب سے بھی قریب ہے، اللہ تو تمہارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اصل میں ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا وہ اللہ کو سمجھتا. یہ بھی پورا یقین نہیں ہے تو کہے گا پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، اور یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا انسان فرما بردار نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کر رہا ہو، تو زبان سے دعا نکلتی نہیں. کیوں؟ اندر والا جو ہے اسے احساس لاتا ہے. کس منہ سے دعا کر رہے ہو جب اس کے فرما بردار ہی نہیں ہو، اس کے تم حکم نہیں مان رہے، تو اسے مان کس منہ سے رہے؟ لیکن جب اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا مالک میری ہر دعا قبول کرنے والا ہے، میری ہر دعا قبول فرماتا ہے. پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے اور پورے وسوق کے ساتھ مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے تم مجھے سمجھتے، تو میں تو تمہارے پاس ہوں. نوچے ایک حدیث کرسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بی، میں تو ہر بندے کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جو میرے بارے میں اس کا یقین. وانا ماہو، اور میں اس کے ساتھ ہوں، مجھے پتا ہے، میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، ہر چیز کا جاننے والا ہوں. میں تو تمہاری نیتوں سے واقف ہوں کہ کس نیت سے مانگ رہے ہو اور تمہاری کیفیت کیا، تو میں تو اس کے ساتھ ہوں. اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں، اور اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور دیکھو یہ کمی تمہاری طرف سے ہے، تم دور ہوئے ہوئے ہو. اگر کوئی میرا بندہ میری طرف بارش برآتا ہے تو میں تو ہاتھ بر آگے جا کر لیتا، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں تو دو قدم بڑھا کر اسے لیتا ہوں، اور وہ چل کر رہتا ہے تو میں اسے دوڑ کر قبول کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کا معاملہ اپنے بندے سے. اور بندہ پھر بھی محروم رہے، ان دنوں میں بھی محروم رہے، اب بھی اسے ہوش نہ آئے، اب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بڑھے، تو پھر محرومی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ کا دروازہ تو کھلا، اور وہ دیکھو کسی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف، تو میری طرف جو ہے بارش بار آتے ہو تو میں تو ہاتھ پڑا آگے بڑھ کر تمہیں دیتا ہوں، کمی تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں واقعی اللہ کے بندے بننے کی توفیق دے. کیوں؟ یہ سب کچھ ہے اس پہ کہ واقعی اس کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت قبول کریں، واقعی پورے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، تو پھر دعا قبول ہونے کا معاملہ ہے. اگر اس میں کھوٹ ہے، اس میں کمی ہے، تو پھر اس کے ہاں کوئی جو ہے دعا قبول ہونے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں. ہاں، پورے پورے اس کے بندے بن جانا چاہیے. یہ ہے جو اصل میں پھر ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے یہ چیز آنی چاہیے، جسے کسی نے یوں بیان کیا ہے کہ بندہ مومن کی کیفیت جو ہے اس کو رنگ تقوی رنگ طاعت رنگ دین، یہ رنگ ہے جو اس کا پھر ایک رنگ میں رنگے جانا چاہیے. کیا؟ تقوی آنا چاہیے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب ہونا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اس کی اطاعت اختیار کرنا چاہیے. رنگ طاعت، اللہ کے ہر حکم پر میں پیرا ہو جاؤ، اس کے حکم پر جو ہے جو بھی اس نے حکم دیا اسے اختیار کر لو، یہ اطاعت جو ہے یہ رنگ چڑھنا چاہیے. رنگ دین، پوری زندگی میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے پوری کی پوری اختیار کرو، اس میں کمی کہیں کوئی جو ہے تقسیم نہ ہو کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم مان رہے ہو اور بعض کو نہ مان رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا رنگ تقوی رنگ طاعت رنگ دین، تا عبد باقی بود بر آبدی. جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ پھر پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں تقسیم کرتے ہیں، وہ تو پھر پوری زندگی اللہ کی بندگی پر رہ کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. عشق را با حیو یا با قیوم دار، تو اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو سستی سے کرو جو الحیو القیوم ہے، زندہ بھی ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، ہر وقت دعاؤں کو سننے والا ہے، عشق با مردہ نباشر پائیدار، مردوں کے ساتھ عشق کرنا محبت کرنا جو ہے یہ تو ناپائیدار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اچھی طرح جان لیجئے، جب امتوں پر کوئی وقت گزر جاتا ہے، کوئی زمانہ گزر جاتا ہے، تو امتیوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو پہلی امتوں میں آئی ہیں وہی خرابیاں پھر امتوں کے اندر آ جاتی ہیں، اور وہی خرابیاں ہیں جو آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں. جتنے اصولوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، کیا خرابی تھی ان سے؟ انہوں نے اللہ ہی کی مخلوق میں سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، اللہ سے دعائیں کرنے کے بجائے ان سے دعائیں کرنے لگے، ان کے در پہ جانے لگے، ان کو اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنا لیا اللہ تک رسائی کا. یہ ہے جو خرابی ہر امت میں آئی. یہ بت کن کے بنائے ہوئے تھے؟ یہ بت جو ہے وہ پتھر کے نہیں ہوتے، وہ تو تشبیہ ہوتی ہے کسی کی، نہ کسی کی پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی ہوتی ہے جس کی بنائی جاتی ہے اور اس کے در پہ جایا جاتا ہے. یہی خرابی آئی ہے ہر امت میں جب بھی آئی ہے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، اللہ کے انبیاء کو ذریعہ بنا لیا کہ وہ ہماری بخشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیں گے، اس لیے ان کے ساتھ اپنی اطاعت ظاہر کرو، ان کے ہاں جاؤ، ان کی جو ہے خوشنودی حاصل کر لو، وہ تمہیں بخشا لیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے کی کیا ضرورت؟ یہی خرابی ہے جو سب امتوں میں آئی رہی ہے، اور یہی خرابی ہے جو آتی ہے آج ہمارے اندر بھی موجود ہے. وہی اولیاء پرستی ہمارے اندر بھی موجود ہے، حالانکہ کوئی ولی اور کوئی نبی کبھی کہہ کر نہیں گیا کہ میری در پہ آنا اور مجھ سے مانگنا اور میرے ذریعے مانگنا، کبھی کسی نے نہیں کہا. یہ تو بعد والے جو ہیں ان کو ذریعہ بنا لیتے ہیں اپنی روزی کا، اور پھر وہ ایسا کام چلتا ہے کہ دنیا جو ہے بہک جاتی ہے، اور وہ سارا جو کچھ بھی یہ کوئی اختیار کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، یوں ہی نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں حرام خوری چھوڑنی پڑتی ہے، ساری دنیا کی لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اس کی اطاعت قبول کرنی پڑتی ہے. بندہ چاہتا ہے نہیں، یہ بھی نہ چھوٹے اور آخرت میں کامیابی بھی ہو جائے، اس لیے یہ سہارے ڈھونڈتا اور ان کی طرف رغبت کرتا ہے. وہ اللہ کے اولیاء ہیں، میں ان کی خوشنودی حاصل کر لوں گا تو وہ میرے لیے وہاں پر سفارشی بن جائیں گے اور مجھے بخشا دیں. یہ ہے جو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو اور انبیاء کو پوجا کیوں گیا ہے، کیوں ان کو سفارشی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے اور وہاں پر کامیابی ہو جائے گی، اس لیے یہاں زندگی بدلنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر حلال پر اکتفا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، زندگی خوب گزارو اور ان کی خوشنودی حاصل کرو. یہی چیز ہے جو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کتنی واضح انداز میں بیان کی گئی ہے. ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یہ حق لے کر آئی ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا له الدین، آؤ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اپنی بندگی کو خالص اس کے لیے کرتے ہو، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، بندگی پھر پوری کی پوری اللہ کی ہونی چاہیے. الا باللہ الدین الخالص، کیوں؟ اللہ صرف خالص بندگی کو قبول کرتا ہے، جس میں ملاوٹ ہو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کچھ اللہ کے آپ احکام مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے، وہ اللہ تعالیٰ جو مان رہے ہیں انہیں بھی قبول نہیں کرتا. کیوں؟ وہ تم نے اللہ کے حکم سمجھ کر نہیں مانے، تمہارے نفس نے اجازت دی ہے تو تم نے وہ کر لیا ہے، اور یہاں تمہارا نفس اجازت نہیں دیتا، وہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو تم اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہو، اللہ کی پوجا نہیں کر رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اپنے نفس کا حکم مان رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ تقسیم کی ہوئی عبادت کو قبول نہیں کرتا جو اس کے لیے کی گئی ہو، وہ بھی قبول نہیں کرتا. کیوں؟ وہ بھی تمہارے نفس کی اجازت سے تم نے کیا ہے، میرے حکم سے نہیں کی، میرے حکم سے کرتا تو ساری چیزوں کے اندر میری اطاعت کرتے، ساری چیزیں جو ہے میں نے جس سے رکا ہے اس سے رک جاتی. فرمایا اللہ للہ دین الخالص، دیکھو اللہ تعالیٰ کو خالص دین پسند ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، لیکن جنہوں نے اس کے علاوہ کو اپنے حمایتی ڈھونڈ رکھے ہیں، اولیاء جو ہے ان کو پکڑ رکھا ہے، ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کے در پر اس لیے جاتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ ہے جو بہانہ یہ کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے اولیاء ہیں بھائی، ہم ان کے در پہ اس لیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری شرح کے پاس ہے, وہ تو ہر چیز سننے والا جاننے والا ہے, ان باتوں کی ضرورت ہے اسے دعا کرنے کی, اس کے در پہ جانے کی؟ بھائی نہیں, یہی ہے جو بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کیوں خود اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ماننا, خود اس کی اطاعت نہیں کرنی, خود اس پہ عمل نہیں کرنا, اس لیے یہ سارے ڈھونڈے جاتے ہیں. تاکہ فرمایا لیقربونا الی اللہ زلفا, اور اس لیے کہ تاکہ یہ ہمیں جی اللہ کے قریب کرتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, اللہ ان کے درمیان فیصلے کرے گا جو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار, اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے اور نہ شکروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو یہ راستہ اختیار کرے. اس طرح قرآن مجید میں دیکھیے کتنا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا, لوگو انی عمرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی بندگی خالص ہو کر کروں, پوری کی پوری زندگی میں کروں, اس میں ملاوٹ کوئی نہ رہے, یہ نہ کہ اس کے حکم کچھ مانوں کچھ نہ مانوں. وہ امیر تو اناکون ابل المسلمین, اور مجھے حکم دیا گیا میں سب سے پہلے خود فرما برداری اختیار کروں اور پھر تمہیں کہوں کہ تم بھی اللہ کے مسلمان بن جاؤ, اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ. قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے ڈر ہے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی اس بڑے عذاب کے دن کو جو ہے میں بھی پکڑا جاؤں گا, مجھ سے بھی عذاب ہوگا, تم نے کیوں نافرمانی کی. قل اللہ عابد مخلص اللہ دینی, تو فرما دیجئے میں تو بھائی اللہ ہی کی جو ہے خالص ہو کر اس کی بندگی کرنے والا ہوں. فعبدوا ما شئتم, اس کے علاوہ جس کی جی چاہے بندگی کرنا چاہو پھر کرو, لیکن وہ اس دن کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے, اس دن جو ہے وہ کوئی بھی تمہاری اس عبادت کو مانے گا نہیں. کیوں؟ جن کو تم پکار رہے ہو انہیں تو پتا بھی نہیں کہ تم انہیں پکار رہے ہو. قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا جن اولیاء اللہ کو پیغمبروں کو تم پکار رہے ہو کہ وہ ہماری پکار سن رہے ہیں, وہ تو علیین میں ہیں اللہ کے ہاں, وہ تمہاری پکار کہاں سن رہے ہیں, وہ تو صاف اس دن جواب دے دیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری دعائی دیتے رہے, ہم سے دعائیں کرتے رہے, ہمارے ہاں آ کر جو ہے تم نذرانے چڑھاتے رہے ہو, ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں. اور حقیقت بھی یہی نہیں بھائی, اصل معاملہ یہی ہے کہ ان سارے واسطوں کو چھوڑ کر سیدھے اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کی بندگی اختیار کر لو, تو اللہ تعالیٰ ہر بندہ مسلم کی ہر دعا جو بھی وہ مانگتا ہے وہ قبول کرنے والا ہے, اس کا در ہر وقت کھلا ہے اور ہر وقت وہ دعا سننے والا ہے. مصیبت یہی ہے کہ یہ انسان ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا اور اپنی زندگی میں جو ہے دنیا داری چھوڑنے کو نہیں چاہتا, لیکن آخرت کا بھی فکر ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی ہو, اس لیے وہ یہ سارے ڈھونڈتا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے حال یہ بن جاتا ہے, اللہ کی نماز نہیں پڑھتا لیکن اولیاء اللہ کی درگاہ پہ کبھی ناگا نہیں ہوگا, اس میں پوری حاضری دے گا. زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا, اللہ کا حکم ہے اپنی نماز نہیں, اس میں جو ہے کمی کرے گا, اس میں کوئی ضرورت نہیں, لیکن وہاں نذرانے میں کبھی کمی نہیں ہوگی, وہ پورا کا پورا پہنچے, جو قرآن مجید میں بھی آتا ہے. انہوں نے کچھ تو اللہ کے لیے معین کیا ہوتا ہے, کچھ اپنے شرکا کے لیے, اور اگر کمی ہو جائے تو شرکا کا حصہ اللہ کو نہیں آتا, اللہ کا حصہ شرکا کو چلے جاتا. کیوں؟ پھر ان کا خوف زیادہ دن پہ جو ہے سوار ہو جاتا ہے, اور ان سے امید ہوتے ہیں اللہ تو پکڑنے والا ہے, یہ تو چھڑانے والے ہیں, جہاں تک انسان کا معاملہ پہنچ جاتا ہے. یہ ہے اصل معاملہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے, اور اللہ تعالی ہمیں بچائے, کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں ہوگا جو کسی کی جگہ پیش ہو, ہر شخص کو خود اپنا حساب فیس کرنا ہوگا اور اللہ کے سامنے فردن فردن پیش ہونا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے واقعی اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی توفیق دے, اور اللہ نے یہ بندوبست کیا ہے کہ دن کو وقت روزے رکھ کے اپنے نفس پہ قابو پاؤ, اور رات کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اپنی روح کو غذا پڑھاؤ, اس میں زندگی آئے, تاکہ وہ تمہیں اللہ کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے. ویسے تو ہمارے پاس کچھ شعر بھی لکھے ہوئے ہیں پنجابی کے, لیکن وہ مطلب پورا پورا جو ہے ادا کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا, اگر سمجھ آ جائیں گے. آندہ ہے تو کردا ہے ٹھگیاں تے پاؤندا ہے ڈاکے, کماندا ہے وڈیاں کھا کے تے کھوا کے, غریباں دی مت مارے اُدے چوکے وچ نہا کے تے میرے اگے اکھیں چڑھاوے چڑھا کے. انصاف دا کارے تھانہ نہیں آ تے اتھے وڈیاں دا کوئی ٹھکانا نہیں. اب کیا کرتے ہیں ہم جب جاتے ہیں کسی درگاہ پر، کسی اولیاء کو سمجھتے ہیں کہ اس کو نذرانہ کائے کے لیے دے رہے ہیں؟ رشوت دے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا جو ہے وہ خلاصی کرا دے اور وہاں پر سفارش کر کے ہمیں بخشا دے، تو یہ تو رشوت کا معاملہ، پھر تھانے کا کیا قصور ہے؟ آندہ گدیاں دے مالک کے ویلر نہ ٹیرے، میں سنیا سارے ایجنٹ نے تیرے، کیونکہ ایجنٹ ہی کر رہے ہوں تیرے ساری دی ساری، تیرے نا تے لیندے چڑھاوے سلاما، توں دیتا ہے نا نو مختار نامہ کہ میرے ساتھ ملانے کے لیے ان کے در پر آؤ، یہ مجھے تمہیں جو ہے میرے ساتھ ملائیں گے، تم نے انہیں حکم دیا ہے، یہ ہاتھ نہیں ہلاندے تے باہ نہیں ہلاندے تے گڈیاں تے بیٹھے نے موجاں اڑان دے، اندر یہ تیرے گھر بھی وڈی چل دی پئی ہے تے ایدے بھی تے تھانے بچ دس فرق تھی، تو بھائی یہ نہیں ہے معاملہ، وہ پاس ہے، تم دور ہو آؤ اس کے در پہ آ جاؤ اور ڈائریکٹ اسے پکارو، یہ پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، یہ کوئی واسطے نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کو لوٹنے کے بہانے ہوتے ہیں جو گدیوں والے بنا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ پاس ہے، وہ کہتا ہے میں تو ہر دعا قبول کرتا ہوں، بس اتنا ہی ہے میرا بھی مطالبہ کہ میری پکار بھی قبول کرو، میرے بندے بن جاؤ، میری فرما برداری اختیار کرو، تو اس سے بڑا اور کیا ہے کہ میں تمہارا ہر دعا قبول کرتا ہوں، کوئی دعا تمہارے رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پابندی، اس کے احکام کی پابندی کرنے والا بھی بنا دے، اور رات کو قرآن مجید کے ذریعے ہماری روح کو وہ غذا بھی ملے کہ اس کے اندر یقین پیدا ہو اللہ کی ملاقات کا، اور اللہ کے سامنے اپنے حاجات رکھنے کا، اور اللہ سے ہی سوال کرنے کا اور مانگنے کا، اور اسی کے در پہ جانے کا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔